بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ورم بعد كر رهيتي يشل درس مي القاعدة 39 تعليس وقاعدة جوهي في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. ورم أجيد كتريكة داخل والخارجي سياسة كتعلق سي وبيش الدرس مهم ليك ربيارة قاعدة بيانكياتا شورة كتعلق سي وشاورهم في الأمر ورو أمرهم شورة بينهم وسكي حمد بيانكرتو كيه إن شاء الله آج كالدرس مي اس كتعلق سي جو شيخ ابن عثيمين رحمه الله كتعليقه اسبري إن شاء الله कुछ रोशनी डालेंगे जहाँ पर रुके तभी से दर्स का आगाज़ करते हैं. इमाम इब्न सईद रहमतुल्लाह फरमाते हैं ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد और अजीब में से जिस पर तंबीह की है कुरान मजीद ने निज़ाम वहीद جو ایک یکسو نظام ہے اور سسٹم ہے. ان اللہ عاتب المؤمنین بقوله کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمائے ہیں مومنوں کو اپنے اس فرمان سے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الى آخر آية سورة آل عمران آیت نمبر 144. محمد صلی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے کہ وہ قتل کر دیا جائے گا، کیا تو پھر آپ لوگ اینوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اس میں قاعدہ کیا ہے؟ بڑے پیارے دیکھیں، سبحان اللہ، یہ ہم کئی مرتبہ پڑھی ہے، اس میں بڑا پیارا قاعدہ ہے. خصوصی طور پر داخلی امور کو چلانے کے لیے اور اس سسٹم اور نظام کو قائم کرنے کے لیے. وہ کیسے؟ دیکھیں ذرا. امام ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں فارشد عباده الى انه ينبغي ان يكونوا بحالة من جريان الامور على طريقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے اس آیت کریمہ میں، اگرچہ بات کس کے تعلق سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے تعلق سے، جو سب سے عظیم نبی ہیں، سب سے عظیم لیڈر ہیں، سب سے عظیم قائد ہیں، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اس میں ایک قاعدہ ہے، اگر آپ کا سب سے بڑا انسان جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر آپ کی اس کے بعد حالت کیسے ہونی چاہیے اور کیسے ہوگی؟ ہم اکثر سنتے ہیں اگر فلان نہ ہوتا تو پھر ہم تباہ ہو جاتے ہیں، اگر پھر فلان کس کو کچھ ہو گیا نا پھر ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے، اگر فلان لیڈر قائد ختم ہو گیا تو پھر معاملات سارے تباہ ہو جائیں گے، یہ ملک نہیں چل سکتا، یہ وہ نہیں چل سکتا، یہ سسٹم بند ہو جائے گا، وہ کمپنی بند، وہ کاروبار بند ہو جائے گا، یہ بند ہو جائے گا. گویا کہ صرف ایک شخص پر سارا کچھ ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نعمہ بدل ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں، کیونکہ بشر ہیں، دنیا سے جانا ہے، موت نے آنا ہے سب کو. کل من علیہا فان، ہم سب فنا ہو جائیں گے، پورے کائنات فنا ہونے والی ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دین اسلام میں کوئی کمی ہوئی؟ اصول اور اساس میں دین اسلام کے پھیلنے میں کوئی کمی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام جزیر عرب تک محدود تھا، باہر نہیں تھا، اور آج اسلام کہاں تک ہے؟ پوری دنیا میں ہے. وجہ کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں، یہ پیاری وجہ ہے. فارشد عباده الى انه ينبغي ان يكون بحاله من جريان الامور على طريقها. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رہنمائی کی ہے کہ ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے معاملات کے تعلق سے اور جریان امور جو سسٹم چل رہا ہے اس کو اپنے طریقے پر ہی رہنا چاہیے. ہم حق کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ غلط ہے ڈیموکریسی ہے یا اور غلط سسٹم آئے ہیں کرپشن کے سسٹم تو ان کو باقی رہنا چاہیے، نہیں ہوگی. بات اہل ایمان کی ہو رہی ہے، اہل اسلام کی ہو رہی ہے، متقی لوگوں کی ہو رہی ہے جو حق رکھتے ہیں دنیاوی اور دینی امور کو چلانے کے لیے. علی طریقہ، اسی طریقے سے جیسے کہ معاملات چل رہے تھے. اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معاملات جیسے چل رہے تھے، داخلی اور خارجی امور کو آپ دیکھ لیں، اس کی ہم بات کر رہے ہیں اگر ہم اس کو اسپیسیفائی کر دیں، کہ اسی حالت پر ہونا چاہیے. لا یزعزعہم عنہا، اس طریقے سے اس راستے سے کوئی چیز ان کو ہٹا ہلا نہیں سکتی. فقد رئیس وان عظم، اگر کوئی رہنما کوئی لیڈر کسی کا فقدان ہو جائے اگرچہ سب سے بڑا عظیم ہی کیوں نہ ہو. وما ذاك الا بان يستعد لكل امر من امور الدينيه والدنيويه بعده اناس اذا فقد احدهم قام به غيره. اور یہ ممکن نہیں الا یہ کہ ایسی تیاری کرے تمام دینی اور دنیاوی امور کے لیے ایسے لوگوں کو تیار کرنے سے، اگر ایک چلا جاتا ہے تو اس کا دوسرا قائم مقام موجود ہوتا ہے اس کے پیچھے. وان تكون الامة متوحدة في ارادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها، اور تمام امت جو ہے متوحد ہو، امت میں وحدت ہو، اتحاد ہو، کس چیز میں؟ اپنے ارادے میں، اپنے عزم میں، اپنے مقاصد میں، اور تمام امور میں. یہ اجتماعیت ہے. اساس کیا ہے؟ قصدهم جميعا ان تكون كلمة الله هي العليا. سب کا اصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلمۃ یعنی کلمۃ توحید کی سر بلندی ہو. وان تقوم جميع الامور بحسب قدرتهم، اور تمام امور کو قائم کرتے رہیں گے اپنی طاقت کے مطابق، جیسے ان کی طاقت اور قدرت ہے. یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی لیڈر ہے بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس شخص کا بہت ہی اچھا کام ہے کسی فرم میں، کسی فیکٹری میں، کسی بزنس میں، کسی ادارے کو چلانے میں یا ملک کو چلانے میں، اس شخص نے جانا تو ہے نا یا نہیں جانا؟ ہمیشہ رہے گا، جانا ہے. کیا یہ عقل مندی ہے کہ اس کے نعم البدل نہیں ہونا چاہیے اس کے جانے کے بعد؟ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنی چاہیے، کوئی تیار نہیں ہونا چاہیے؟ یہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ عقل مندی کیا ہے کہ اس کے ساتھ ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے اس شخص کے فقدان سے سسٹم میں کوئی کمی نہ آئے، کوئی تبدیلی نہ آئے، اور معاملات کا جریان آسانی سے ویسے رہیں. دیکھیں، ریپلیسمنٹ تو کسی کو ہو نہیں سکتی. ہر انسان کی اپنا وجود ہے، ہر انسان کا اپنا علم ہے، اپنا طریقہ ہے، اپنا کردار ہے، اپنے اخلاق ہیں، لیکن سسٹم کو چلنے کے لیے جریان الامور کی ہم بات کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا جو ہم سیاسی امور کی بات کرتے ہیں داخلی سیاست اور خارجی سیاست کے تعلق سے، کئی ایسے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ملک ہل کے رہ جاتا ہے، تمام امور درہم برہم ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جیسے امور جا رہے تھے ویسے نہیں اب جا رہے، کہیں پہ کوئی خلل پڑ گیا ہے. خلل کیا تھا کہ جو شخص پہلے تھے جو صحیح طریقے سے امور چلا رہا تھا اس کا نعمل بدل نہیں ہے، اور اس کے لیے مشکل کیا ہے، اس کی تیاری اس کے لیے کسی نے تیاری نہیں کی. اعتماد ہونا چاہیے اچھی بات ہے، اور اس اعتماد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ ہمیشہ کوئی شخص رہے گا نہیں، تو اس کے لیے یہ جو جگہ ہے، یہ جو پوزیشن ہے، ایک شخص سے زیادہ لوگوں کو تیار کر کے رکھنا ہے. صرف ایک کافی نہیں ہے، بیماری پڑ سکتی ہے، انسان بیمار ہو سکتا ہے، عاجز ہو سکتا ہے، حوادث ہیں دنیا میں، ایکسیڈنٹس ہوتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاگل ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے، دنیا سے جا سکتا ہے، تو کیا اب سارے معاملات تباہ ہو جائیں گے پھر؟ نہیں. اسلام ہمیں یہ سبق نہیں دیتا. سبق کیا دیتا ہے؟ یہ دیتا ہے، یہ قاعدہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم شخصیت کوئی نعمل بدل نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا کسی اعتبار سے بھی. لیکن امور کو چلانے کے لیے ایسے لوگوں کو تیار ہونا چاہیے جو اس قابل ہوں کہ وہ چلا سکیں. تربیت کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کس طریقے سے امور داخل امور خارجہ جو ہے، جو سب سے بڑے چیلنج تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد، کیسے تھے، کیسے بکر جیسے طریقے سے آپ دیکھ لیں، جو سب سے بڑے چیلنج تھے امت پہ اس وقت، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم، بہت بڑا صدمہ، بہت بڑی مصیبت، کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کئی ایسے لوگ جزیر عرب کے اطراف مرتد ہونا شروع ہوئے، زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع ہوئے، اور مسلمہ کذاب کا فتنہ کہ میں نبی ہوں نعوذ باللہ، اور پھر جنگ کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا اسامہ بن زید کے قیادت میں، آپ کے 16 سال 17 سال کے جوان تھے، کم عمر میں اس لشکر کا سربراہ بنا دیا، سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اس سے پہلے کہ وہ لشکر چلا جاتا. اب سے ابوبکر صدیق آئے، اور یہ چیلنج بتاؤں گا آخر میں انشاءاللہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. بس ایک جھلک بتا رہا ہوں کہ یہ تربیت اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اہل ایمان کو بھی اس قاعدے پہ عمل کرنا چاہیے. پھر فضلت الشیخ العلامہ عبد الرحمن بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، الاخر آیت سورۃ التغابن نمبر 16، ذرا غور سے سنیں، اتقوا کتنے لفظ ہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوى کا لفظ ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اور استطاعت، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جتنے تمہارے اندر استطاعت ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ نہیں ہم سے مطالبہ کیا گیا جو تم نہیں کر سکتے وہ بھی کر، تم پر لازمی امور کو چلنے کے لیے. ہر انسان کی اپنی طاقت، اپنی قدرت ہے، اپنی طاقت قدرت مطابق جب ہم دنیا کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں تو اپنے دین کے لیے کیوں نہیں کر سکتے، امت کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم دنیا کے لیے اپنی طاقت سے زیادہ بھی شاید کر لیتے، اوور ٹائم کیا ہوتا ہے، کرتے کہ نہیں؟ نہیں، شرم اوور ٹائم نہ کریں، آپ اپنی جو طاقت ہے نا اس کے مطابق تو کریں. سبحان اللہ، 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، طاقت سے زیادہ ہے؟ باقی بونس میں اگر آپ پڑھنا چاہیں، آپ اوور ٹائم جسے ہم کہتے ہیں، آپ صلاۃ اللیل ہے، تہجد ہے، اور باقی نمازیں پڑھیں تو اچھی بات ہے. نہیں پڑھتے مواخذہ ہوتا ہے؟ نہیں مواخذہ، سبحان اللہ. لیکن اگر کرتے ہیں تو ایمان میں مضبوطی آتی ہے، ترقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، دنیا آخرت میں توفیق اور کامیابی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اچھا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، مطلب کیا ہے؟ ذرا دیکھیں کس طریقے سے اس آیت کو ہم آیت کے ایک چھوٹے سے حصے کو ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، اب زیر اس کا مختصر سی تفسیر سن لیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایتقو غضبہ وعقابہ بالقیام بما امر به من کل ما فیہ الخیر والصلاح. تقوی ایک اور کو کہتے ہیں، بچاؤ کو کہتے ہیں. کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ کے غضب سے، وعقاب اللہ تعالیٰ کی سزا اور عقاب سے. کیسے بچیں گے؟ بالقیام کرنے سے. کیا کرنا ہے؟ بما امر به، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. من کل ما فیہ الخیر والصلاح، ہر وہ چیز کرنی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا جس میں خیر و صلاح ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں خیر و صلاح ہی ہے، یاد رکھیں، اور فلاح ہی اسی میں ہے. اچھا، لکم جماعت و منفردین، تمہارے جس میں خیر و صلاح ہے، چاہے جماعتی شکل میں ہو یا انفرادی صورت میں ہو، اس حکم کی تعمیل کرنے سے اللہ تعالیٰ کے غضب اور عقاب سے بچا جا سکتا ہے. یہ تو ایک طرف ہے. اچھا، فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوفقة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة، فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون. فكل مصلحة هر مصلحة أمر الله بها رسالة حكم ديه وهي متوفقة في حصولها أو في كمالها، جو متوقف ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کی کامل کرنے کے لیے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، الامر من امور سابقۃ واللاحقہ، وہ امور جس سے تعلق رکھتے ہیں چاہے سابق لاحق ہوں، فانه یجب تحصیلها حسب الاستطاعت، تو ان کو لازم حاصل کرنا ہے استطاعت کے مطابق. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فلا یکلفهم اللہ ما لا یطیقون، اللہ تعالیٰ کسی پر اتنی تکلیف نہیں دے جو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے. وکذلک، دوسری طرف، کل مفسدۃ و مضرۃ لا یمکن اجتنابها الا بسلوک بعض الطرق السابقۃ و اللاحقۃ فانها داخلۃ فی تقوى اللہ تعالی. اور ہر مفسدہ اور نقصان جس کو اجتناب ممکن نہیں ہے الا کہ ایسے راستے اختیار کرنے سے، یا بعض ایسے راستے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں سابق لاحق، فإنها داخلة في تقوى الله تعالى، يا بلا تعالى التقوى من داخله. دو چیزیں، اوامر اور نواہی، حکم کی تعمیل کرنے جس سے منع کیا اسے رک جانا ہے، اور ہر وہ چیز جو ان سے تعلق رکھتی ہے، اوامر سے اور نواہی سے، ہر وہ راستہ، ہر وہ تعلق، ہر وہ چیز جو ان سے جڑی ہوئی ہے، تعلق رکھتی ہیں، اوامر ہو تو اس کو حاصل کرنا ہے، نواہی ہو منع کردہ چیزیں ہیں تو اسے رک جانا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ تقوی میں داخل ہے. وذلك ان لازم الحق حق، وذلك ويسليك حق لازم حق، ان لازم الحق حق، جو چیز حق کے لیے لازم ہے وہ حق نہیں ہے کیا؟ ہم نماز پڑھتے فرض ہے نا، وضو فرض ہے کہ نہیں؟ وضو فرض ہے نا. اصل تو ارکان اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے؟ کلمہ شہادت کے بعد نماز. طہارت کا ذکر ہے اس میں؟ کچھ شخص کہتا ہے ارکان اسلام پانچ ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں بغیر طہارت کے، وہ تو ارکان اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے. نماز ہوگی اس کی بغیر ارکان اسلام میں سے؟ تو نہیں ہے نا. سبحان اللہ. لازم الحق کیا ہے؟ حق ہے. جو چیز حق کے لیے لازم ہے، جو چیز واجب کے لیے لازم، وہ واجب ہے. اب نماز فرض ہے، واجب ہے. وضو کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر نماز ہوتی نہیں ہے، اس لیے وہ بھی واجب ہے. حق اور حق سے ہر جڑی چیز حق ہوتی ہے، نہیں؟ سبحان اللہ. والوسائل لها احکام المقاصد، اور وسائل کا جو ہے وہ مقاصد کا حکم ہی ہوتا ہے. اب تعلیق میں خلاصے کے طور پر پچھلے اور آج کے درس دیکھتے ہیں، مختصر طریقے سے شیخ ابراہیم رحمہ اللہ بڑے پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں. ٹائم بتا دیں تاکہ میں مختصر کرنے کی کوشش کروں. کتنا ٹائم ہوا ہے؟
20 منٹ.
20 منٹ اور کوشش کرتے ہیں. تعلیق میں فضل شیخ العلامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اشار شیخ رحمہ اللہ الى شئین، شیخ صاحب نے یعنی عبد الرحمد الناصر سید رحمہ اللہ نے دو چیزوں طرف اشارہ کیا ہے. الاول، پہلا اشارہ جو ہے الشورى، شورى کے تعلق سے جو ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے ہیں. شورى کیا ہے؟ بأن تجتمع الامة، امت کے اجتماع ہو جائے، وتتشاور في امورها الداخلية والخارجية، اور مشورہ کرے اپنے امور چاہے داخلی ہوں یا خارجی ہوں. لأنه اذا صدر الامر من الشورى لم يكن رأيا واحدا، کیونکہ جو بھی فیصلہ شورى کی بنیاد پر صادر ہوتا ہے تو ایک شخص کی رائے نہیں ہوتی، بل عدة آراء، بلکہ ایک سے زیادہ رائے شامل ہوتی ہے. ومن المعلوم، یہ بات معلوم ہے، ان تعدد الآراء اقرب الى الصواب من رأي الواحد، کہ بہت سارے جب رائے مل جاتی ہے لوگوں کی وہ زیادہ صحیح کے قریب ہوتی ہے اس کی نسبت جو شخص صرف ایک رائے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے. فإن الإنسان أحيانا، مثال کے طور پہ دیکھیے، فإن الإنسان أحيانا إذا كرر النظر في أمر يتبين له خطأ الرأي الأول الذي كان عنده لأول مرة. جب انسان بعض اوقات کسی معاملے میں بار بار اس کے بارے میں سوچتا اور دیکھتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جب پہلے میں نے سوچا تھا اس میں کچھ غلطی تھی، دوبارہ جب اس پہ میں نے نظر ڈالی ہے اس میں وہ غلطی مجھے نظر آئی اور اس سے بہتر میں نے اس کو دور کر کے بہتر میں نے سوچا، بہتر فیصلہ کیا. احیانا ينفذ شيئا، بعض اوقات کوئی کام کر انسان دیتا ہے، ثم يقول ليتني لم انفذ، پھر کہتے کاش میں ایسا نہ کرتا، ليتني بقيت اتروى في الامر وانظر، کاش میں تھوڑا سا انتظار کرتا، سوچتا سمجھتا پھر اس پہ عمل کرتا. حتى يكون الحكم على يقين وتؤدة، تاکہ جو فیصلہ ہے وہ یقین اور آہستگی کی بنیاد پر ہو، جلد بازی میں نہیں. هذا هو انسان واحد يجد من نفسه انه كلما كرر الامر ونظر فيه كان الى الصواب اقرب. یہ تو ہم ایک انسان کی بات کر رہے ہیں، جب کسی معاملے میں وہ ایک مرتبہ سے زیادہ سوچتا ہے، اس پہ نظر ڈالتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو صحیح و سچ کے و ثواب کے زیادہ قریب پاتا ہے. ایک دفعہ سوچا، ایک فیصلہ کیا، دوبارہ سوچا، اس میں جو کمی تھی وہ دور کی، تیسری مرتبہ سوچا اس سے بہتر سوچا، چوتھی مرتبہ اس سے بہتر سوچا. اگر پہلی مرتبہ کچھ کر لے، اس پہ عمل کر لیتا فیصلے پہ، جو دوبارہ سے سوچے کہ یار بہتر تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے جب ایک شخص کے تعلق سے یہ بات ہے، ہم شورى کی بات کریں جس میں بہت سارے لوگ بار بار سوچ کے آپ کو فیصلہ کر سناتے ہیں، تو کس میں زیادہ مضبوطی ہے؟ سبحان اللہ. فكيف اذا كانوا جماعه، تو کیا کہنا اگر بات جماعت کی ہو، ایک شخص کی نہ ہو. ولكن المشكل، اب ایک پیاری بات سنیں، ولكن المشكل في زماننا هذا، ہمارے زمانے میں اب شورى کے تعلق سے مشکل کیا ہے؟ دو بڑی پیاری باتیں سنیں ذرا. وأنك لا تكاد تجد شخصا حسن النية مخلصا، وهذه هي البلية. ہمارے زمانے میں اب بہت کم دیکھو کہ کوئی شخص ہو جس کی نیت اچھی ہو اور مخلص ہو، اور یہی مصیبت ہے. هذه هي البلية. لا تكاد تجد انسان يتكلم في امور السياسة الداخلية والخارجية وهو يقصد مصلحة الأمة. بہت مشکل سے آپ کسی کو پائیں گے جو سیاست داخلی اور خارجی سیاست کے معاملات کے تعلق سے بات کرے اور وہ امت کی مصلحت کے لیے اس کا مقصد ہو. وهذا هو الذي يجعل الانسان يتحير احيانا، یہی وجہ ہے کہ انسان بعض اوقات حیران ہو جاتا ہے. ويقول ماذا تنفع الشورى، اور یہ کہتا ہے کہ مشورے سے فائدہ کیا ہوگا، شورى سے کیا فائدہ ہوگا. وكل واحد من هؤلاء المتشاورين لا يسعى الا للمصلحة خاصة، لمصلحته خاصة، کیونکہ جو مشورے میں شامل ہیں لوگ ہمارے زمانے میں، اکثریت کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، جو مشورہ دیں گے تو اپنی ذاتی مفاد کو پہلے رکھیں گے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ولہذا تأمل قول تبارک و تعالی، اس اللہ تعالیٰ کہ اس فرمان پہ ذرا غور فکر کریں، تأمل کریں. وأمرهم شورى بينهم، يعني ينظرون إلى هذا الأمر وس معاملك طرف أمر کی طرف دیکھتے ہیں. والذي هو أمر الجميع، أمرهم هم، میں نے پہلے بتایا أمر کیا ہے، کون سا مرکب اضافی ہے، اور أمر کیا ہے، مفرد ہے، مضاف ہو گیا تو صيغة العموم ہے. یعنی ہر معاملے میں چاہے داخلی خارجی ہو، بات ہم سیاست کے کارن داخلی خارجی، تو امر میں کہاں آ گئے، امر ہم میں دونوں آ گئے. اچھا پھر اخلاص کی بات کہاں پہ ہے، یہ مومنوں کا معاملہ ہے تو مومنوں کو اپنے ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے. امرهم هم شورا بینهم، شاہ صاحب اسی طرف توجہ دیں. جب اخلاص کی کمی کی بات آئی ہے نا، مخلص بہت کم لوگ ہیں، جبکہ لوگ کہتے ہیں مشورے کا فائدہ کیا ہے، فائدہ تو ہے اگر ایمان ہے تو فائدہ ہے، ایمان کی کمی تو پھر فائدہ کم ہے. تو ہمیں جو مشورے کا حکم دیا گیا ہے، امر مشورہ بینہم، جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک مشورے بھی مضبوطی آ نہیں سکتی. اچھا سنیں، وليس امرا خاصا، یہ سب کا معاملہ ہے، خاص نہیں ہے کسی کا. فهذا هو الذي يوجب ان يقول القائل كيف يمكن نحصل على الشورى، اور یہی بات ہے جو کہنے والے کو کہنا چاہیے کہ ہم شورى تک کیسے پہنچے. واين من نثق بدينه وامانته ونصحه، کہاں ایسے لوگ جس کے دین، اس کی امانت داری اور اس کی نصیحت پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. هذا قليل، بہت کم ہے. کیا خیال ہے، کم نہیں ہے؟ بہت کم ہے. لو وجدنا شخصا جيدا في الرأي والتدبير قد يكون خائنا من حيث الأمانة، اگر ہم کسی شخص کو پالیں جو اپنی رائے اور تدبیر میں، سوچ اور بچار میں بہت ہی اچھا ہو، عمدہ سوچ رکھتا ہے، بڑا ذہین دانشور قسم کا انسان ہے، قد يكون خائن من حيث الأمانة، لیکن خیانت کرنے والا ہو سکتا ہے. ولو وجدنا امینا مخلصا، دوسری طرف ہمیں ایک امین مخلص شخص مل گیا جو امانت دار ہے، مخلص بھی ہے، فقد يكون ضعيفا من جهة الرأي والتفكير، لیکن سوچ بچار کے معاملے میں کمزور ہو سکتا ہے. فامر الشورى لا شك انه خير، تو شورى کیوں ہے؟ کیونکہ دو لوگوں کی سوچ بچار، ان کے اخلاص، ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کا ایمان اور ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت برابر ہو سکتی ہے کیا؟ اب ایک شخص امانت دار ہے لیکن کسی علم میں کمی ہے، قابلیت میں کمی ہے، ہے مخلص، ہے امانت دار، دوسرا جو ہے تھوڑی سی بےمانی ہے اس کے اندر، لیکن ہے بڑا سوچ بچار والا شخص. جب دونوں کی رائے مل جائے گی ایک معاملے کے تعلق سے، تو اس کے اخلاص کو جو کمی تھی اس نے پورا کر دیا، اور اس کی جو سوچ بچار میں کمی تھی اس کو اس نے پورا کر دیا، معاملہ ٹھیک ہوا کہ نہ ہوا. یہ امرهم شورى بینهم، یہ شورى کی اہمیت ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں، چھوٹی سی بات دیکھیں آپ، میڈیکل فیلڈ ہماری فیلڈ ہے، ایک ہاسپٹل ہم فیصلہ کرتے ہیں، مخلص بھی ہیں، غیر مخلص بھی ہیں، مالک بھی ہو، بزنس مین ہے، اس کو پیسہ چاہیے، ٹھیک ہے نا، کچھ ڈاکٹر پریشر میں ہیں، کچھ نرسز کا پرابلم ہے، کچھ کی سیلری کا مسئلہ ہے. اب مخلص بھی ہیں کچھ، کچھ بزنس والے بھی ہیں، اخلاص کم ہے، اور کچھ کام کرنے والے بھی ہیں، لالچی بھی ہیں. جب سب کا مشورہ مل جاتا ہے تو خیر طرف بات آ سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر سب ایک جیسے مخلص کوئی نہ ہو، تباہی ہے. اگر سب مخلص تو ہے لیکن کام کرنا نہیں آتا، اور جسے اسپیشلٹی ہوتی ہے نا اس کو چلانے کے لیے، اور خاص قابلیت والے لوگ نہیں ہیں، مخلص ہیں سارے، تو کام چلے گا اسی طریقے سے. لیکن جب سب مل کے کام کرتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلتا ہے. یہ چھوٹی سی مثال ایک فرم کی، ایک کلینک کی، یا ایک ہاسپٹل کی میں نے دی ہے. آپ دیکھیں اس کو بڑے لیول پہ، فیکٹری میں دیکھ لیں آپ بڑے لیول پہ، پھر آپ اس کو شہر میں دیکھ لیں، پھر آپ اس کو ملک میں دیکھ لیں، پھر آپ اس کو امت میں دیکھ لیں آپ. سبحان اللہ، یہ ہوا امرهم شورى بینهم، یہ پہلے معاملہ ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فامر الشورى لا شك انه خير، اس میں کوئی شک نہیں، شورى کا معاملہ بالکل خیر ہے. کوئی شخص یہ نہ، کبھی امانت دار تو ہے نہیں، نہیں رہے، تو پھر شورى کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، فائدہ تو امانت دار اگر کم ہے تو امانت دار بھی ہوں گے جو کم ہے، ساتھ وہ بھی ہیں جو امانت دار نہیں ہے لیکن سوچ بچار والے ہیں، اچھی سوچ، دانشور قسم کے لوگ ہیں جس سے کام چل سکتا ہے. ولكن مشكلته انك لا تجد من هو اہل الشورى، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے جو باقی رہتا ہے کہ شورى کے اہل لوگ بہت کم آپ کو ملیں گے. اس کا یہ مطلب کہ آپ مشورہ نہ لیں، مشورہ لیں لیکن جو اقرب الى الصواب ہے، جو حق ہے، حق سے زیادہ قریب ہے، اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے. قاعدہ اصل یہ ہے. پہلا معاملہ واضح ہو گیا الحمدللہ. دوسرا معاملہ، الامر الثانی مما اشار الیہ الشیخ رحمہ اللہ انه ينبغي للناس ان يعتزوا بانفسهم لا بقوادهم. دوسرا معاملہ جس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس پر بھروسہ کریں، نہ کہ اپنے قائدوں پر جو کہ لیڈرز ہیں، کافی نہیں ہے. ويعتقد كل واحد منهم انه نفس ذلك القائد، اور ان میں سے سب یہ سمجھیں کہ وہ وہی قائد ہے جس کے پیچھے وہ چلتے ہیں، یعنی اس کے قائم مقام ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں اگر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. لأنهم إذا جعلوا القيادة لواحد حقيقة وظاهرا وتصرفا فإنها تهين نفوسهم إذا فقد ذلك الواحد. کیونکہ اگر وہ مکمل قائد ایک شخص کے لیے حقیقة وظاہر میں وہ تصرف کے اعتبار سے چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ان کی نفس جو ہے وہ کمی پر پڑ جاتی ہے کہ اگر یہ ایک چلا گیا تو پھر معاملات جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے. وقد ارشد الله الى ذلك في قوله، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی ہے اس قول، اس فرمان میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، لاخر ايه سوره ال عمران، ال عمران 144. شخص فرمان ہے، هل اذا مات محمد صلى الله عليه وسلم ما يبقى لكم بقيه على الاسلام؟ کیا اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں کیا اسلام کے کچھ باقی تمہیں نہیں رہے گا؟ هذا ليس بصحيح، بات ایسی نہیں ہے. وهكذا ينبغي لنا الا نركز على الرئيس الواحد، وهم بھی یہی چاہیے کہ ہم صرف ایک لیڈر یا ایک رئیس پر صرف بھروسے تک نہ رہیں اور اس پر صرف کنسنٹریٹ نہ کریں. بل اعتقد اننا كلنا قائم مقام، ان كلنا قائم مقام هذا الرجل، ہم سب یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس ایک شخص سے قائم مقام ہیں اور یہ قابلیت رکھتے ہیں. حتی لا نفقده اذا فقد، تاکہ اس کے فقدان سے، اس کے راستے پہ عمل کر کے اس کے وجود کا فقدان نہ ہو. سبحان اللہ، یعنی فزیکلی تو وہ نہیں ہے لیکن اس کے راستہ، اس کی تعلیمات باقی رہتی ہیں، پھر اس یوں لگتا کہ وہ شخص خود بھی موجود ہے، اس کے راستے پر چل رہے ہیں. ونجعل العمل سائرا على ما هو عليه، اور جو معاملات جیسے جاری تھے اور سارے تھے ویسے رہیں. وهذان امران مهمان، یہ دو چیزیں بہت اہمیت رکھتے ہیں. ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كها جاءت سيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتعلق سي انه اذا راى قائدا قد ركبه الناس ويجب به، دیکھتے اگر کوئی لیڈر ہے، کوئی یعنی کسی جنگ لشکر، جنگی لشکر کا کوئی سربراہ ہے اور لوگ ان سے بہت یعنی بھروسہ رکھ دیتے ہیں، اور جیسے کہتے ہیں اس کی عام لفظ فین ہو جاتے کہ بھئی یہ بہت کمال کی چیز ہے، فن ہو یازل ہو، تو سر عمر کیا کرتے، اسے ہٹا دیتے اپنے عہدے سے. وانما یازل ہو لسببین، دو وجوہات. سبب الاول، پہلی وجہ، اللہ تکل الناس علیہ، تاکہ لوگ صرف اس پہ بھروسہ نہ کریں کہ یہ ہے تو پھر ہم کامیاب، نہیں تو ہم ناکام ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے، ایک شخص کی بنا پر کوئی کامیابی ناکامی نہیں ہوتی، پہلی وجہ یہ ہے. سبب الثانی طردا لاعجاب نفسه، تاکہ وہ بھی اپنے نفس کے غرور میں نہ آ جائے کہ اب میرے جیسا کوئی نہ رہا، تو ایک تربیت کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. وارتفاع وتعاليه وتكبره، تاكي هو اپنی اعجاب النفس، اپنا یعنی اپنا اپ کو بڑا سمجھنا یا تکبر سے بھی بچ جائے. فهذه ايضا مهمه جدا، یہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. ولهذا نسمع عن بعض الخطباء من رؤساء العرب، یہ ہم سنتے ہیں بعض ایسے عرب کے جو سردار ہیں ان کے خطابوں میں، الذين ملكوا القوبة في وقتهم، جنہوں لوگوں کے دل جیتے تھے اپنے وقت میں. اب جانتے ہیں عرب جو ہیں قبائل تھے اسلام سے پہلے، ہر قبل قبل سردار ہوتا ہے. بعض ایسے سردار تھے جس پر لوگ اپنی جانوں قربان کرتے تھے، اتنی محبت رکھتے تھے سردار پہ. اتنی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے دل جیتے تھے. کیسے جیتے تھے لوگوں کے دل؟ شیخ صاحب فرماتے، سنے ذرا. ان یقول انا لست فلانا ویسمی نفسه ولكنكم كلكم فلان، ولكنكم كلكم فلانا، تو شخص وہ اپنے خطاب میں یہ کہتا کہ اپنا نام لے کے، میں صرف فلان نہیں ہوں، تم سب اپنا نام لے کے کہتا کہ وہی لوگ ہو، یعنی مجھے سب میں میں نظر آ رہا ہوں، یعنی تم وہ درجہ رکھتے ہو میری نظروں میں جیسے کہ میرا درجہ تمہاری نظروں میں ہے، کوئی فرق نہیں مجھے نظر آتا. یعنی اگر میں چلا گیا تو میرے پیچھے، مجھے بھروسہ تم لوگوں پر، میرے پیچھے ایسے لوگ قابلیت والے ہیں جو ہمارے قبیلے کو اپنی جگہ پہ پورا رکھیں گے اور معاملات جو ہے وہ سے چلتے رہیں گے. سبحان اللہ. اس لیے سب کہتے کہ ہم فلان ہیں، ہم فلان ہیں. اگر میں چلا بھی جاؤں تو میرے پیچھے اللہ، مجھے یقین ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اس معاملات کو جاری رکھیں گے اور کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ قبیلے کو اور نہ ہی اس جگہ کو جہاں پر وہ رہتے ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں، ایک لفظ سے لوگوں کو دل جیت لیا، ورنہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، سردار ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اور بس میرے جیسا کوئی نہیں ہے، لوگوں کو لوگوں پر ظلم کرتا ہے تاکہ لوگ سہمے رہیں، ڈرے رہیں. ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے لوگ، ایسے سرداروں کے تعلق سے لوگ بد دعائیں بھی دیتے ہیں اور اتنی حقارت سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس دن کے انتظار کرتے کہ کب یہ دنیا سے جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے. تو فرق دیکھے دونوں میں، ایک کہتے تم سب میں ہوں، میرے جانے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، فکر نہ کریں، تمہیں تربیت ایسے کی ہے، میں نے سردار ہے، لیکن سب نظر میں سب بھی سردار ہیں، پورا قبیلہ جو ہے نا وہ سب سردار ہیں. دوسرا جو ہے وہ اپنے کو پاؤں کے نیچے روزنا چاہتا ہے اور صرف اپنی جگہ بنانے کے لیے دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، جو کہ حقیقت میں خود ذلیل ہو رہا ہوتا ہے. اب اس شخص سے کیا فائدہ ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، شان بھی ہے، شوکت بھی ہے، اس کی نظر میں عزت بھی ہے، اثر رسوخ بھی ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں جگہ ہی نہیں ہے اس کی، بد دعائیں ہیں اور لوگ بس اس انتظار میں ہوتے کہ کب اسے جان چھوٹے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے، دیکھیں زبان کی چاشنی دیکھیں، اور زبان کی چاشنی مخلص لوگوں کی وہ کام آتی ہے. سبحان اللہ. اچھا، ولکنکم کلکم فلانا فانظر کیف یکون التاثیر والتوجیہ. پھر دیکھیں کس طریقے سے دل پہ اثر ہوتا ہے توجیہ کا. کلکم فلان، تم سب فلان ہو، یعنی انہ اذا کانت السیاسۃ قد اعجبتکم، یعنی اگر تمہیں میری سیاست پسند ہے، وانا محل اعجابکم، اور تم مجھے پسند کرتے ہو، فلا یجب ان تجعلونی وکانی اتصرف لشخصی انا، یہ کبھی نہ سمجھنا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں صرف اپنے لیے کر رہا ہوں. ولکن اجعلوا انفسکم کلکم انتم ذلک الرجل، لیکن تم یہ سمجھو کہ تم سب وہی شخص ہو جو یہ اچھا کام کر رہا ہے اور سب کے لیے کر رہا ہے. والآیت الکریمۃ التی ذکرہ شیخ تشیر الہذا، یہ آیت جو ہے اسی کی طرف اشارہ ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الى آخر الآیۃ. اچھا، پھر آگے شیخ صفرۃ، ومن المهم ایضا، یہ بات بھی اہمیت رکھتی ہے، اعداد القوۃ للاعداء، دشمنوں کے لیے طاقت کا تیار کرنا. وتأمل قوله تعالی من قوۃ، اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ ذرا غور فکر کرو، وعد لهم ما استطعتم من قوة، من قوة في ذرا غور کریں، تجد انها نكرة في سياق الاثبات، نكرة ہے في سياق الاثبات، نفی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وعد لهم ما استطعتم من قوة لاخر سورة انفالت نمبر 60 میں، لیکن لا تتعم بقوة معينة، خاص طاقت قوت کا ذکر نہیں ہے. فإذا كان اعداء، اچھا یہ جو سیاق ہوتا ہے نا، نكرة في سياق الاثبات، یہ اطلاق مطلق کے لیے ہوتا ہے، مطلق جس کے کوئی قید نہیں ہے. تو کون سی قوت، کوئی قید نہیں ہے، جتنی زیادہ حاصل کر سکتے ہو کرو دشمن کے مقابلے میں. یعنی کہ حدیث میں تیر کا لفظ آیا ہے، تیر بھی ہے، کیونکہ اس زمانے میں تلوار اور تیر یہ استعمال ہوتے تھے، صرف تلوار کی حد تک نہیں، اگر تلوار ہے تو پھر وہ سے اگر دشمن تیر استعمال، تم بھی تیر استعمال کرو، اگر دشمن اس سے بڑھ کوئی اور چیز استعمال کرے تو صرف تیروں پہ رہو، گزارا کرتے رہو. نہیں، اس لیے لفظ کیا ہے، نکیرہ ہے، اس میں یہ قاعدہ ہے کہ مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. جیسے دشمن کے مقابلے کے تم طاقت حاصل کر سکتے ہو، اسے حاصل کرو، لیکن شرعی طریقے، صحیح طریقے سے. لیکن لا تتعین بقوت معینہ، کس خاص قوت کا تعین نہیں کیا گیا، نہیں ہے. فإذا كان أعداؤنا يحاربون بالسلاح، اچھا اور مزے کی بات، صرف اصل کی حد تک نہیں، طاقت جس اعتبار سے بھی ہو، جس فورم پر بھی ہو، اس کی بات، کیونکہ قید نہیں ہے. اچھا، اگر دشمن، ہم شیخ صاحب فرماتے ہیں، اگر دشمن ہمارا مقابلہ کرتے ہیں اسلحے سے، فإعداد القوة يكون بالسلاح، تو پھر طاقت کی تیاری کس چیز سے ہوگی، اسلحے سے. اچھا وہ دکھان یو حربون بال افکار, اگر اپنے فکر سے ہمارا مقابلہ کرتے تو ہم تیاری کس چیز کی کریں گے؟ فکر کی. اس اعتبار سے وہ ندرس افکار ہوں, وہ کیسے؟ وہ ندرس افکار ہوں لہٰذا ہی لنرد علی, ہم ان کی جو فکر ہے جو ان کے جو غلط طریقے جو انہوں نے اپنایا ہے, جیسے کہ نعوذ باللہ بہت سارے ایسے نئی چیزیں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہیں, ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی ہیں. اب فیملی لائف کو دیکھیں, اب یورپ میں کوئی, امریکہ میں کوئی فیملی لائف نہیں ہے, بہت کم کہیں پہ نظر آئے گا آپ کو. پہلے تو ان کا سسٹم چلتا ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کسی کئی سالوں تک, پھر بریک اپ ہو جاتا ہے, پھر نیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, ڈھونڈتے رہتے ہیں. کبھی 40 سال کے کسی کو توفیق, 50 سال کی عمر کوئی شادی کرتا ہے تو کرتا ہے, 40-45 کے بیچ میں کبھی, یا وہ بھی چلے جاتے ہیں بس. اور بچے اگر ہو گیا بچہ تو پھر کسی اور کے حوالے ہو جاتا ہے, اور نعوذ باللہ ٹوٹی ہوئی فیملی لائف. اور اس طریقے سے عورت کو آزادی کا جو نعرہ لگاتے ہیں, بے پردگی کے بچے سارے کرتے ہیں, ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں تھے کبھی یہ. آپ 150 سال 100 سال پیچھے چلے جائیں, ان کی عورتیں بھی یہ ہیٹ وغیرہ, یہ پوری یہ میکسی پورے پہنتی تھیں اس زمانے میں. تو آہستہ سے جیسے وہ لوگ عورت کو بے پردہ کر دیا, اور تو اپنی اس فکری سوچ کو اس طرح معاشرے میں داخل کر دیا. یہ کوئی ٹینک داخل نہیں ہوا, ٹینک تو پتہ ایک اسلحہ ہے, وہ داخل ہوا تو اس کے لیے ہم نے ٹینک سے اس کا مقابلہ کرنا, اس سے بڑی چیز مقابلہ کرنا ہے. اب یہ جو فکر انہوں نے عورت کی آزادی کے نام پر بے پردگی کی, ایسے ہم معاشرے میں شروع کر دی ہے. اس کو ہم ٹینکوں سے روکیں گے, جہازوں سے روکیں گے, میزائل سے روکیں, کسی سے روکیں گے اس کو. کہاں پر کیا غلطی ہے, کیوں غلط ہے, علم کی بنیاد پہ اس کے فکر کا ہم مقابلہ کریں گے. یہ مطلب ہے ان کے جو افکار ہیں, ان کے جو غلط نظریات ہیں, ان کا جواب صحیح طریقے سے ان کی نظریات کو باطل ثابت کر کے جواب دینا ہوگا. یہ مقابلہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ من قوة, سبحان اللہ. تو یہ کون سی طاقت ہے بھائی؟ اس کے مقابلے میں یہی طاقت ہے, علم کی طاقت. بے پردگی کیسے وہاں پہ شروع ہوئی اور کس طریقے سے ان لوگوں نے کیا ہے, کیا غلطیاں ہوئی ہیں, کیسے معاشرہ تباہ ہوا, کس طریقے سے گھر ٹوٹے ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ بچ سکے, سبحان اللہ. اچھا, لأنه لا يمكن نعرف الباطل حتى نقرأه ونتعلمه, کیونکہ باطل ہم نہیں جان سکتے جب تک کہ ہم اسے پڑھیں اور اس کے بارے میں ہم جانکاری نہ رکھیں. اب پردگی باطل ہے, اب اس معاشرے میں کیسے ہوا, کب شروع ہوا, کس نے شروع کیا, سیکولرزم کیسے آیا, کیوں آیا ہے, کس طریقے سے ظالم چرچ نے غلط طریقہ اپنایا اور ظلم کیا, سائنس کے خلاف کھڑا ہو گیا, کیوں پھر لوگوں نے دین کے خلاف ایک مہم چلائی. یہ آپ کو پتہ جو فرانس میں وغیرہ ہوا تھا, یہ سارا یہ وجہ کیا تھی؟ اب باطل دین ہے, باطل طریقہ اختیار کیا, اس کے نتیجے باطل نکلا. اس کو حق دین میں کیسے آپ جوڑ سکتے, دین اسلام کے ساتھ جو حق دین ہے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ان کے نزدیک ہر دین باطل ہے, کیونکہ باطل دین نے مقابلہ کیا تھا ان سے سائنس کے خلاف اور تباہ کر دیا تھا سائنس کو روکنے کے لیے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سائنس کی جو بھی ڈسکوری ہوتی ہے یا انوینشن ہوتی ہے وہ بائبل کے خلاف ہے, بائبل تو ہاتھوں سے تبدیل شدہ ہے, تو ادھر تو غلطی ہونی تھی, اللہ کی کتاب تو نہیں تھی. دیکھیں اصل تورات و انجیل جب تک محفوظ تھی وہ حق تھی, جب تحریف کر دی گئی, یہود نے تحریف کی, اب اس حق میں باطل بھی شامل ہو گئے تو حق نہ رہا. اس میں حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وحی ہے, باقی تو حق نہیں, لوگوں کے اقوال ہیں, اپنے نظریات اس کے شامل کر دی. تو یہ ٹکراؤ تضاد تو ہونا تھا سائنس کا اور دین کا جو باطل ہے. اب اس کو یہ عام کر دینا کہ ہر دین جو ہے وہ باطل ہے, اسلام تک بھی اس کو لے کے آنا, اور بعض مسلمان نعوذ باللہ سیکولر سوچ رکھ کے دین اسلام پر اٹیک کرتے ہیں اور اس خلاف باتیں کرتے ہیں, یہ سب ایک ہی چیز ہے. کیا ہے کہ باطل نظریات ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ عام کر رہے ہیں, اور ہم کہیں کہ نہیں ہم تو پھر مثالوں سے اس کا مقابلہ کریں گے. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. باطل کہاں پہ ہے اس کی نشاندہی کریں, کیوں باطل ہے اس کا ثبوت دیں, اور حق کیا ہے اس کو بیان کریں. یہ ہوتا ہے نظریات کی جنگ. اس کی دلیل دیکھیں, ولہذا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل, اس اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل سے فرمایا, انک تأتی قوم من اہل کتاب, سی بخاری مسلم کی روایت میں کہ سیدنا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا, تو سب سے پہلے جملہ کیا تھا؟ انک تأتی قوم من اہل کتاب, آپ جا رہے ہیں یمن کی طرف, وہاں پہ اہل کتاب لوگ ہیں. کس لیے؟ شیخ سفر ہوتا ہے اے فدرس احوالہم، جا لوگوں کی حالت کیسی، احوال کیسے ہیں. لو اردت ان ترد علی صاحب الباطل وانت لا تعرف باطله هل يمكن ان ترد علیہ، اگر اب باطل رد کرنا چاہتے ہیں صاحب الباطل کا اور تم نہیں جانتے اس کا باطل کیا ہے، تو کیا تم اس کو رد کر سکتے ہو؟ کیسے کرو گے؟ ابدا ممکن نہیں ہے. بل عرف باطل وترد علیہ، اس باطل کو جانو تاکہ اس کا تم رد کر سکو. وهذه طریقۃ العلماء، یہ علماء کا طریقہ ہے. کیف فند شیخ اسامہ بن تیمیہ رحمہ اللہ، کس طریقے سے شیخ اسامہ بن تیمیہ رحمہ اللہ نے اقوال فلاسفہ و مناطق المتکلمین، کس طریقے سے شیخ اسامہ بن تیمیہ رحمہ اللہ نے فلاسفہ اور جو اہل منطق و لاجک ہیں، وہ اہل الکلام والے ہیں، کس طریقے سے ان کی باتوں کو اور ان کی نظریات کو کا مقابلے کو رد کیا. لانه رحمہ اللہ درس هذه الاشياء وعرفها، کیونکہ رحمہ اللہ نے ان معاملات کو سمجھا دیکھا اور جان لیا تھا، اس لیے ان کا رد بھی کیا تھا. فتبین ان قوله تعالی، تو یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان من قوۃ نکرۃ، یہ نکرہ ہے، لا تتعین بقوۃ معینہ، کس خاص متعین قوت نہیں ہے. فی سلاح یغزوننا به، ہر وہ اثر جس سے وہ ہم پر حملہ ور ہوتے ہیں. فإننا نعد لهم ما نستطع من هذه القوة، ہم تیار رکھیں گے اس کے مقابلے میں اس طاقت میں سے جو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. وعلى هذا، اور اس کی بنیاد پر، فإذا غزونا بالاخلاق، اگر وہ بد اخلاقوں سے ہمارے پر حملہ ور ہوتے ہیں، او بالافکاری، اپنے باطل نظریات سے، او بالسلاح، یا اپنے اسلحے سے، یجب ان نستعد لهم بكل هذه الامور الثلاثه، تو ہمیں پر واجب ہم تیار رہیں ان تینوں امور کے مقابلے کرنے کے لیے، ان تینوں معاملات کا مقابلہ کرنے کے لیے. حتى يمكن ان نقابلهم، تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اچھا، هل يشترط المثل من السلاح، کیا یہ لازمی کہ اس جیسے اس کے برابر اسلحہ ہمارے پاس ہو یا جو بھی وہ استعمال کرتے ہیں؟ اصل سے مراد یہ ساری چیزیں، تینوں چیزیں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جو اسلحے کی طاقت ہے. يشترط اكثر، برابر نہیں، اس سے بہتر شرط یہ ہے، اس سے زیادہ. فلم نستطع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، اگر نہ کر سکیں اس سے بہتر، اس کے برابر، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بوجھ نہیں ڈالتا. لیکن قول ما استطعتم، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے ما استطعتم جو ہے، يدل على انه يكون بقدر المستطاع من قوه، جتنی بھی طاقت ہے استطاعت کے بنیاد پر ہم نے اس طاقت کی تیاری کرنی ہے. واعداؤنا الان سبقونا بمراحل، ہمارا دشمن جو ہے ہم سے کئی مرحلے آگے ہیں. لیکن الا يمكن ان نتعلم، کیا ہم علم نہ حاصل نہیں کر سکتے؟ الا يمكن ان نشتري منهم ما استطعنا، کیا ہم ان سے نہیں خرید سکتے جو ہم استطاعت رکھتے ہیں، یعنی ان کا اسلحہ جو ہے. وان كانوا هم في الحقيقه، جب کہ حقیقت یہ ہے، يخادعون، بڑے دھوکہ باز دھوکہ دیتے ہیں. یعنی شیخ صاحب فرما رہے ہیں، یا تو ٹیکنالوجی ہم خود علم حاصل کریں، خود کریں، اگرچہ نہیں کر سکتے پیچھے ہیں جبکہ کرنا چاہیے، تو خرید تو سکتے ہیں نا ان سے اسلحہ، لیکن جو اسلحہ ہم خریدتے ہیں اس پر ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. وہ کیسے؟ فیبعون علینا التلف من فی الخزائن، جو ان کا اسلحہ نکارا ہو جاتا ہے نا ان کے ویئر ہاؤسز میں، وہ ہمیں بیچ دیتے ہیں. وفی نفس الوقت یسببون مشاکل بیننا، دوسری طرف وہ ہمارے بیچ مسلمانوں کے بیچ میں بھی یہ مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. لان هذا السلاح ما ينفذ الا اذا وقعت مشاکل بیننا، کیونکہ اسلحہ کیسے استعمال جب تک کہ مشکل اور آپسی کوئی جھگڑے نہیں ہوں گے مسلمانوں کے یا کسی اور کے ساتھ، تو مشکلات یہ پیدا کرتے ہیں، مسائل یہ پیدا کرتے ہیں، پھر اسلحہ ہمیں بیچتے ہیں، پھر ہم اس اسلحہ کو استعمال بھی کرتے ہیں. اگر خرید لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلحہ رکھا ہوا ہے ہمارے پاس، تو ان کا کیسے بکے گا، ویئر ہاؤس کیسے ختم ہوگی ان کے، ان کو پرانا اسلحہ کہاں جائے گا؟ اسے وہ پرانے اسلحہ کو نکالنے کے لیے وہ دو کام کرتے ہیں، ایک تو پیسہ کماتے ہیں، ہمیں اسلحہ بیچتے ہیں. ہمیں کیوں بیچ، ہمارے پاس ہے نہیں ٹیکنالوجی. تو سب سے پہلے بات ہے کہ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، پہلے قوت کی بات ہم کر رہے ہیں، طاقت کی. اگر ہم پیچھے ہیں، اپنا بنا بھی رہے ہیں، پھر بھی کمی ہے، تو خریدے کوئی مسئلہ نہیں. خریدے کس سے؟ اس دھوکے باز سے جو دشمن ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، خریدنا پڑے گا. اچھا، خرید لیا ہے، اس نے ہمیں کچھ نکارا دیا، چلتا تو ہے، لیکن وہ دو کام کرے، تو اس کا توڑ بنا لیتے اس سے بڑے والا پہلے سے، اور جو تھوڑا سا نکارا وہ ہمیں بیچ دیتے، کیونکہ بھرے ویئر ہاؤس بھرے ہوئے کہاں لے جائیں گے، وہ استعمال تو نہیں کرتے، وہ ہم نے لے لیے. پھر وہ کہیں پہ دیکھتے کوئی ان کے بیچ میں کوئی کنفلکٹ کہیں پہ پیدا کر دے، تاکہ مشکلات کا سامنا ان کو ہوگا، جھگڑے ہوں گے، اور پھر اسلحہ کا استعمال ہوگا. اسلحہ کا استعمال ہوگا تو پھر خریدیں گے ہم سے دوبارہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، لأن هذا السلاح ما ينفذ إلا إذا وقعت مشاكل بيننا فيسوقونه علينا، تو ہم وہ بیچتے ہیں، وہ خبثاء، جبکہ وہ خبیث ہیں. لا يريدون السلم أبدا، وہ کبھی بھی سلامتی نہیں چاہتے، امن نہیں چاہتے. ولو نطحوا لطحلوا العالم، اگر ان کو موقع دیا جائے تو پوری دنیا کو تباہ کر دیں. ولیکن وہ اذکیاء، لیکن وہ بہت ہی چالاک ہیں. قالوا لما تقدمنا هذا التقدم الباهر في الصناعة والسلاح وغيرهما نأتي بالسلاح الذي كنا عددناه أولا ونتخلص منه. ويد چلاکی ہے ان کی، جب وہ بہت ٹیکنالوجی میں، خصوصی طور پہ اصل کی صناعت میں وہ بہت آگے چلے گئے ہیں، وہ کہتے کہ ہم جو اسلحہ ہمارا پرانا ہو رہا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ علم ذات سے ٹیکنالوجی میں جیسے بھی ترقی ہوتی ہے تو پچھلی جو اسلحہ ہے وہ جیسے کہ آف ماڈل ہو گیا، اب نئے ماڈل آ گئے ہیں، تو وہ کہاں کریں گے وہ؟ تو کیا کرتے ہیں؟ نہ بسلحہ کن ادنا ہو اولا، اس کو ہم لے کے ہیں جو پہلے تیار کروں، تخلص من ہو، اور اسے ہم سمندر تو نہیں پھینک سکتے، اس کو ضائع نہیں کر سکتے. فلوطی ہو مساکین، ہم ان مسکینوں کو دے دیتے ہیں. مسکین کون ہے؟ ہم مسکین ہیں. ونعمل لهم مشاکل، پھر مشکلات پیدا کر دیں ان کے بیچ میں. ونجعل لهم تقاتل، ان کو آپس میں لڑوا بھی دیتے ہیں اور اسلحہ بھی اپنا بیچتے رہتے ہیں. اما نحن المسلمین، ہمارا مسلم، ہمارا حال دیکھیں. فلو طبقنا الاسلام بمحاسن، ہمیں کرنا کیا چاہیے دیکھیں؟ اگر ہم اسلحے کی ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمارے پاس ایک اور چیز ہے جو اس سے بڑھ کر ہے، وہ کیا ہے؟ سنیں ذرا. اما نحن المسلمین، ہم مسلمان. فلو طبقنا الاسلام بمحاسن و تشریعات السامیہ، اگر ہم نے اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا، اسلام کے جو محاسن و تشریعات ہیں جو عظیم ہیں، اس پر عمل صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دیں. وذن الواجب فی سبیل الدعوت الیہ، اور جو ہم پر واجب ہے صحیح طریقہ اپنا کر اس کے دعوت کا راستہ بھی اختیار کر لیا. فن معظم شعوبهم سیأتون الینا ویدعون ضلالاتهم، تو کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے اور اپنے گمراہی چھوڑ دیں گے. لأن الدین عند اللہ اسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہی ہے. ان کی خباثت کیسے ختم ہوگی اگر ہم صحیح داعی بن جائے، دین کے ریپرزینٹیو اور دین کے صحیح سفیر ہر مسلمان بن جائے، اور اپنے علم اور ایمان اور اخلاق سے صحیح دعوت دے دے دین اسلام کی طرف، اور اسلام کا صحیح نمائندہ بن جائے. اس لیے میں کہتا ہوں یورپ میں جتنے مسلمان ہیں وہ ہمارے ملک ریپرزینٹ نہیں کرتے، انڈیا کا، پاکستان کا، سعودی عرب کا، فلان فلان کا. میرے بھائی، آپ ایز اے مسلم وہاں پہ رہتے ہیں، آپ اسلام کے سفیر ہیں وہاں پہ، آپ ایک مسلمان ہیں. آپ کے جھوٹ کو دیکھتے کہتے مسلمان جھوٹے ہیں، آپ کی دھوکے کو دیکھتے کہ مسلمان دھوکے باز ہیں، آپ کی شکل و صورت کو دیکھ کے کہتے کہ مسلمان کی شکل و صورت ہے. تو یہ نہیں کہتے کہ یہ انڈین ہے، پاکستانی ہے، فلان ہے، فلان ہے. وہ مسلمان کو دیکھتے ہیں ایز اے مسلم. تو ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ اگر ہم میں سے جتنے بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں سچے پکے مخلص مسلمان ہوں، موحد متبع سنت ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور صحیح دعوت دینے والے ہوں، اپنے علم اور اخلاق سے، ان کی گمراہی پہ کوئی اثر نہیں ہوا کیا؟ کیا خیال ہے؟ اور اگر وہی لوگ جو ہمارے دشمن ہیں وہ صحیح اسلام کو قبول کر لیں، خباثت جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ پھر فائدہ ہو اسلام کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر جو بھی کمی پیشی تھی ہم جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اسلحہ ہمیں بیچتے، یہ کرتے، وہ کرتے، اس میں بہتری آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سبحان اللہ. تو جو نہیں کر سکتے وہ الگ ہے گی. کیونکہ جو کوئی کہے یار تو ہم باتیں سیاست کی کر رہے ہیں، کہاں پہ اسلحہ کی بات ہے، کہاں پہ وہ بات ہے، کون ٹینک کی بات کرے گا، کون جنگ کی بات کرے گا، اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ سچے مسلمان ہو سکتے ہو کہ نہیں؟ آپ سے یہی مطالبہ ہے، آپ سچے مسلمان بنے، پکے مسلمان بنے، اور باقی معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں. واللہ کبھی ناکامی نہیں ہو سکتی. ہماری ذمہ داری صحیح مسلمان ہونے کی حد تک ہے. صحیح مسلمان کون ہے؟ موحد ہے، متبع سنت ہے، منہج السلف پہ چلنے والا ہے. صحابہ اور سلف کیسے دین پہ عمل کرتے تھے ہم نے ویسے کرنا ہے، ان کے اخلاق کیسے تھے ہم نے ویسے کرنا ہے. اور صحابہ نے کس سے سیکھے تھے یہ دین پہ عمل کرنا، اور اخلاق کس سے سیکھے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر ہماری نماز نبوی ہے، ہماری زکوٰۃ نبوی ہے، ہمارا حج عمرہ نبوی ہے، ہمارا جہاد بھی نبوی ہے، ہمارے اخلاق بھی نبوی ہے، کبھی ناکام ہو سکتے ہیں؟ نہیں، واللہ کبھی نہیں ہو سکتے. بس یہی پیغام ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ آگے بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.